Hunting and Root. 제목의 단종은 박사마. 페트마스는 아프리카남. Both years of all the حركت أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پانچویں محرم ہے اور پانچ محرم کی مناسبت سے آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ کربلا کے مختلف پہلو ہیں. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو پہ گفتگو کروں گا.
کربلا فرشی دارد و عرش.
کربلا کا ایک فرش ہے اور ایک عرش ہے.
از مسائل اجتماعی گرفته تا مسائل حماسی تا مسائل مبارزی تا مسائل اجتماعی و تا مسائل خاصی که از مختصات ابا عبدالله.
کربلا میں مختلف پہلو نظر آتے ہیں. کربلا میں اجتماعی پہلو ہے, کربلا میں حماسی پہلو ہے, کربلا میں جہاد مبارزہ ہے, اور کربلا کے اندر کچھ خاص چیزیں ہیں جن کا اختصاص ہے فقط سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کے ساتھ.
حسین متفرد است.
امام حسین فرد واحد ہیں,
تنہا یا تنہا,
اکیلے, بالکل اکیلے.
وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَد,
اور کوئی ان کے ساتھ ان کے ان خصوصیات میں شریک نہیں ہے.
هیچ کس و هیچ کس و هیچ کس,
کوئی ہی نہیں ہو سکتا. امام حسین کی وہ خصوصیات فقط ان سے ہی مخصوص ہیں.
ان هیچ کس و هیچ کس و هیچ کس را از کجا استفاده می کنیم؟ از و امام حسین.
یہ ہم نے کہا کہ کوئی ایک بھی, یعنی هیچ کس, ہرگز بھی کوئی امام حسین کے ساتھ ان صفات میں شریک نہیں ہے. ہم نے کہاں سے اس چیز کو ڈرائیو کیا, کہاں سے حاصل کیا, جہاں امام حسین نے خود فرمایا کہ انا حسین, میں حسین ہوں.
من از حسین, او چه کرده که پیغمبر خودش رو از اون.
ہم نے کہاں سے یہ چیز لی کہ خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین. یہ جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا و انا من الحسین, خصوصیت امام حسین.
این باشه, این بیان خاص خودش رو داره در جای خودش انشاءاللہ.
اس کو شاید ہم ذکر نہ کریں کیونکہ اس کے اپنی کچھ نکات ہیں جو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں.
انقدر بدانید کہ این حرکت ذات ابعاد ہے.
بس فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ امام حسین کا یہ کام ہے, جو امام حسین نے یہ حرکت کی ہے, اس کی مختلف پہلو ہیں, مختلف جہاد.
یہ ایک مقدمہ ہے.
یہ ایک مقدمہ ہے.
مقدمہ ثانیہ ایک روایت ہے. این روایت رو برادران اهل سنت نقل کردن, ما هم به شکلی نقل کردیم.
بس دو چیزیں ہو گئیں. ایک مقدمہ پہلا ہمارا یہ تھا کہ امام حسین نے جو کام کا آغاز کیا, جو حرکت ہوئی, امام حسین نے تحرک کیا, اس کے مختلف جہاد ہیں. دوسری چیز, ایک روایت ہے مقدمہ ہمارا, اور اس روایت کو اہل سنت نے بھی نقل کیا, ہمارے جو روایت نقل کی.
ان روایت کو بھی ایک شکل بہ شکل ایک مقدمہ خدمت تو نارد
ہوئی کنا, اسی بات کا مقدمہ بناتے ہوئے اس روایت کو پیش کرتا ہوں.
ان روایت, روایت عبید بن کعب,
اور اس روایت کا راوی ہے وہ عبی ابن کعب ہے.
در محضر رسول اللہ,
رسول اللہ کی خدمت میں یہ شخص آتا ہے.
حضرت حسین ابن علی وارد بر رسول شد.
عبی ابن کعب رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں.
سلام کرد,
امام حسین نے سلام کیا.
پیامبر جواب خاصی به حسین داد.
رسول اکرم نے خاص جواب امام حسین کے سلام میں دیا.
و اون جوابی بود السلام علیک یا ابا عبداللہ.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ.
درست است, عرب بزرگان را به کنیه می خواند.
یہ بات صحیح ہے کہ جو عرب جواب دیا کرتے تھے ان کے اہل رسم تھی, وہ کنیت میں جواب دیا کیا کرتے تھے.
اما ایک بچے دو سال سے سال وارد شود, شخص اول عالم وجود, که ما ینطق عن الهوا, به او بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله.
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ٹھیک ہے عربوں کا دستور تھا کہ وہ جب کسی کو مخالف کرتے تھے کنیت سے کرتے تھے، لیکن اس بات کو بھی سامنے رکھیے جس وقت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تقریباً 2 سال کی ان کا سن مبارک ہے، اور کائنات کا اول ترین انسان یعنی جس کی خاطر کائنات خلق ہوئی، کہ جس کو بارے میں خدا نے گواہی دی قرآن کریم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے رسول، وہ اٹھ کر اس طرح احترام کرو کہ السلام علیکم یا بعد.
سخن او از سر عاطفه نیست، از سر احساس نیست، بلکه سخن او پرده برداری میکند از حقیقتی.
رسول اکرم نے جو یہ بات کی ہے، یہ بات فقط جذبات کے اندر نہیں گئی، ایک رشتے اور تعلق کی بنیاد پہ نہیں گئی، بلکہ رسول اکرم کچھ حقائق سے پردہ ہٹا رہے ہیں.
عبی ابن کعب تعجب کرد،
رسول اکرم کی اس عمل پہ عبی ابن کعب کو تعجب ہوا.
گفت عبی تعجب نکن، این حسین زینت سماوات و ارضین است. بعد فرمود السلام علیک یا زین السماوات والارضین.
رسول اکرم نے جب دیکھا کہ عبی ابن کعب کو تعجب ہو رہا ہے تو فرمایا کہ عبی ابن کعب تعجب نہ کرو، حسین جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کی زینت ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے طریقے سے سلام کیا گیا، السلام علیک یا زین السماء والارض.
زین السماوات والارضین لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، زینت سماع دنیا این ستارگان سوسو کننده هم و حسین زینت سماوات و عرزین
هم. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ خداوند اعظم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک آیت ہے کہ ہم نے آسمان کو جو ہے وہ ستاروں سے زینت عطا کی، آسمان کی زینت یہ ستارے ہیں جو جھلملاتے ہیں، اور حسین وہ ہے جو زمین و آسمان کی زینت ہے.
اگر این ستارگان را از آسمان بگیرن، ستارگان جمال دارن.
اگر آسمان سے ان ستاروں کو ہٹا دیا جائے تو ان کے اپنے اندر کیا خوبصورتی ہے؟
نه بی جمال بی جمال. پیغمبر خواست به عبی بگوید عبی حسین را از جهان خلقت بگیرید، جهان خلقت جمال ندارد.
بہت خوبصورت نقطہ ہے، بہت خوبصورت فرق بیان کیا، کہا کہ اگر آسمان سے ان ستاروں کو ہٹا دیا جائے، یعنی ستارے اس وقت تک روشنی دے رہے ہیں اور خوبصورتیوں کی نظر آ رہی ہے جب تک یہ اس آسمان پر لگے رہیں، آسمان سے ہٹا دو، خلقت سے ان کی ہٹا دو، ان کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ہوگا اس بات پر غور کرو گے، اگر حسین کو کائنات سے ہٹا دو تو کائنات پر رونق ہو جائے گی.
حالا این حسین چه کرده است که زینت کائنات است؟ او را از کائنات بگیرن، کائنات جمال ندارد خواهیم.
یہ حسین کیا ہے کہ جس کو اگر کائنات کی خلقت سے جدا کیا جائے تو کائنات اپنا رنگ کھو دے گی، یہ کیا خصوصیات ہیں اس پہ انشاءاللہ بیان کریں گے.
فرمود عبی این منصب ظاہری کے ان جہانی کے حسین
ہے. اور پھر میں ارشاد فرمایا کہ اے عبی اس بات پہ بھی غور کرنا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حسین کا اس دنیا میں جو ظاہری منصب ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں.
از تنزل به طرف،
یعنی تنزلی سے شروع کر کے رفعت کی طرف جائیں گے،
مرتبہ تیمی کنا،
مرتبہ مرتبہ مرحلہ مرحلہ.
جو به عبی بیشتر شد گفت یا رسول اللہ چه خبر ہے؟ گفت در عالم بالا بر طرف راست عرش نوشتن ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
عبی کا تعجب پڑا، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبی عرش کے اوپر عرش کے دہنی طرف، آسمانوں پر عرش کے دہنی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
عرش ایک عنوان کنائی،
عرش کنایتن ایک چیز بیان کی جاتی ہے،
کنایه از ربوبیت، قدرت ربوبیت حضرت حق،
خداوند عالم کی جو ربوبیت ہے اس کی جو قدرت ہے اس سے کنایتن اشارہ کیا جاتا ہے.
عبی این ربوبیت خدا بخواهد در خارج محقق شده بشود مصباح
میخواهد. اے عبی اگر یہ خداوند عالم کی ربوبیت ظہور کرنا چاہے گی تو اس ظہور کے لیے اسے چراغ چاہیے، وہ چراغ حسین ہے.
حسین را از ربوبیت بگیری ربوبیت فروغ ندارد.
اگر حسین کو بھی خداوند عالم کی ربوبیت کے مظہر سے ہٹا لوگے تو خدا کی ربوبیت کے پاس بھی کوئی روشنی نہ بچے گی.
اینم مقدمه دوم،
یہ دوسرا مقدمہ تھا.
یعنی تحفظ بر این دو مقدمه میخواییم چهار تا مسئله رو براتون بیان کنیم.
پس این دو مقدمه هم که ذهن ما محفوظ رهی انشاءالله هم چهار مقدمه بینانی بحث کن لکه جنگیم.
این دو چهار مسئله مسئله عمده است در تعالیق انسان،
انسان کے رشد میں، انسان کی ترقی میں یہ چار نکات جو بیان کی رہیں گے بہت اہمیت کے حامل ہیں.
ہجرت و اختصار بحث
کی پہلا نقطہ ہجرت ہے جس پہ ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے.
محبت،
محبت،
عشق، جہاد،
عشق اور جہاد، ہجرت، محبت، عشق اور جہاد،
ان چهارتا رو امروز به شکل ملخص خدمتتون عرض میکنم.
این چهار نکات کو خلاصه کر کے آج اپنی خدمت میں حضیح کریں گے.
ببینیم چه میشه، خدا چه میکنه،
دیکھتے انشاءاللہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے.
اما هجرت، تا بعد ببینیم اما عبدالله در این گردونه چه کرده.
ہجرت میں دیکھتے ہیں کہ کیا بحث کی جا سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کام انجام دیا.
خوب پوچھ کنید، هیچ وقت ہجرت از جہاد جدا نیست، جہاد از ہجرت جدا نیست.
اس بات کو ذہنوں میں رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ ہجرت کو جہاد سے اور جہاد کو ہجرت سے الگ نہیں دیکھ سکتے.
بین ہجرت و جہاد بدون محبت و عشق میسر نمیشه،
اور یہ ہجرت اور جہاد یہ عشق اور محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے.
بین اینها یک تلازم وجود داره،
ان چاروں کے درمیان ایک لازمہ ہے.
ہجرت، جہاد، محبت، عشق.
ہجرت، جہاد، محبت اور عشق،
ان چهار تا کے جمع میشه کربلا میسازه.
جب ان چاروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو پھر کربلا وجود میں
ہوتا ہے. عاشورا پدید می آورد،
عاشورا کا واقعہ پیش آتا ہے،
و حسین با عمل به این چهار می شود مصباح الهدى و سفینة النجاة.
اور ان چار ارکان پر عمل کرنے کے بعد حسین قرار پاتے ہیں مصباح الهدى و سفینة النجاة.
پس این چهار چیز با هم هجرت، محبت، عشق، جهاد.
پس این چهار چیز ایک ساتھ ہیں، هجرت، محبت، عشق اور جهاد.
البته خواهیم گفت که مرادمون از این جهاد چه جهادی است و مرادمون از این هجرت چه هجرتی.
البته انشاءالله بیان کریں گے کہ ہمارا مقصد اس هجرت اور جهاد و این مطالب سے کیا مقصد ہے.
خواب ببینیم خدا چه میخواهد و امام حسین چه تفضل میکنه.
دیکھتے ہیں پھر کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے، امام حسین نے کیا فضل و کرم کیا ہے ہم پہ.
هجرت به استناد آیات و روایات گوناگونه.
قرآن کریم کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں ہجرت کے مختلف معنی کیے گئے ہیں.
یک ہجرت مکانی،
ہجرت مکان سے دوسرے مکان کی جانے ہجرت کی،
ایک ہجرت ظاہری کے مکانی،
ایک مکان سے دوسرے مکان لے جانا یہ ظاہری ہجرت ہے.
این ہجرت ظاہری، از بلاد کفر به شهر ایمان،
مثلا کفر کی سرزمین سے ایمان کی سرزمین میں آنا یہ ایک ہجرت ہے.
میخواهم دینم رو حفاظت کنم،
میں اپنے دین کو بچانا چاہتا ہوں.
میخواهم خودم رو حفاظت کنم،
مثلا جو شخص بلاد کفر سے، سرزمین کفر سے اسلام کی طرف
آتا ہے، بچم رو حفاظت کنم،
وہ اپنے دین، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرتا ہے.
فقها در اینجا بحث کردن،
فقها کے درمیان اس معاملے میں کچھ گفتگو ہے
کہ اگر کسی در بلدی که در آن بلد دینش، اعتقاداتش در معرض خدشه هست، باید برگردد.
فقها کے درمیان ایک بحث ہے اس معاملے میں کہ اگر کسی سرزمین پر رہتے ہوئے انسان کا ایمان، اس کے بچوں کا، بیوی بچوں کا ایمان خطرے میں ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے.
معلوم ہے کہ قرض از ہجرت پیش انسان ها متفاوت ہے،
اس معلوم ہے کہ ہجرت کا جو مقصد ہے وہ انسان کے نزدیک مختلف ہے.
از شهر کفر به بلد ایمان می آییم،
سرزمین کفر سے سرزمین ایمان کی طرف آئیں گے،
برای اینکه مبتلا به معصیت نشویم،
تاکہ خداوند عالم کی نافرمانی کا شکار نہ ہو سکیں،
برای اینکه مبتلا به بی اعتقادی نشویم،
تاکہ ہمارا عقیدہ ہم سے چھن نہ جائے،
برای اینکه مبتلا نشویم زن و بچه‌مان منحرف بشوم.
اور خدا نہ کرے ہمیں وہ وقت نہ دیتا پڑے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ انحراف کا شکار ہو جائیں.
زمانی ہم برای نصرت دین حرکت میکنیں.
ایک وقت ہوا ہے ہجرت کرے ہم دین کی نصرت کی خاطر ہجرت
کرتے ہیں. برای دفاع از حق ہجرت میکنیں.
حق کا دفاع کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں.
ہنگامی برای تحصیل علم به نجف یا قم میرویم. ان ہم ہجرت ہیں.
بعض اوقات اپنے ملکوں کو چھوڑتے ہیں اور نجف کی سرزمین یا قم مقدس کی سرزمین پہ تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں. یہ بھی ہجرت ہے.
بعضی از ما برای تحصیل مال ہجرت میکنیم.
بعض لوگ جو ہیں وہ مال کی خاطر ہجرت کرتے ہیں.
تمام این ہجرت ها تحت ہجرت ظاہری که حکم فقهی دارد مندرجه.
یہ تمام ہجرتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ ظاہری ہجرت کے دائرے میں آ کر اس کے مخصوص احکام ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں.
ان ہجرت ظاہری ہجرت مکانی.
یہ ظاہری اور مکان سے دوسرے مکان کی جانب ہجرت کا نام ہے.
دو ہجرت معنوی و باطنی.
ہجرت کی دوسری قسم ہجرت معنوی ہے, باطنی ہجرت ہے.
ہجرت از معصیت به طاعت.
اس کی تعریف یہ کہ معصیت سے, گناہوں سے خدا کے اطاعت کی طرف سفر کرنا ہجرت کہلاتا ہے.
دور انداختن عصیان و گناہ و رو آوردن به عبادت و اطاعت خدا.
گناہ اور نافرمانی کو اپنے آپ سے دور کرنا اور اپنے چہرے کو خدا کی اطاعت کی جانب موڑنا.
دور شدن از معاصی و پالایش جان از گناہان.
گناہ کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا, اپنے جان کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچاتے ہوئے خدا کی طرف رخ کرنا.
پاکسازی درون از رذائل اخلاقی.
اپنے باطن کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا.
این اولین مرتبه ہجرت باطنی.
یہ ہجرت باطنی کا پہلا قدم ہے, پہلا مرحلہ ہے.
ولذا فرمود المهاجرو من هجر السیئات و تاب الالله. مهاجر آن کسی که سیئات مهجور او بشن و او به خدا پناه ببرد.
پیدا اسی لیے بیان کیا گیا کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اپنی برائیوں سے, اپنی بدیوں سے ہجرت کرتا ہے, خداوند عالم کی طرف رخ کرتا ہے. یہ ہجرت ہے.
این مرتبه اول از هجرت باطنی.
یہ هجرت باطنی کا پہلا مرحلہ ہے.
مرحله دوم هجرت از باطل به حق.
هجرت کا دوسرا مرحلہ باطل سے حق کی جانب سفر کرنا.
یا از شهوت و خواسته دل به عقل.
یا اپنی شهوت پرستی کو چھوڑ کر عقل کی منزل میں آنے کا نام هجرت ہے.
چنین هجرت انسان را از اوصاف حیوانی دور می کند.
هجرت کا یہ مرحلہ انسان کو حیوانی صفات سے نکال کر عقل کے منزل پہ لے کے آتا ہے.
به صفات کامل انسانی می رساند.
اور انسان کو اس کی تمام بنیادی صفات تک پہنچاتا ہے.
پیام اصیل پیامبران این است. برای عموم
لوگوں کے لیے پیغمبروں کا جو اصلی پیغام تھا وہ یہی تھا.
سے هجرت از حق خلق به حق.
تیسری هجرت جو ہے وہ خلق سے, مخلوقات سے نکل کر حق کی جانب سفر کرنے کا.
خلق به معنی خلقت.
خلق کا مطلب خلقت ہے.
یعنی متخلق شدن به اخلاق انبیاء و اولیاء.
یعنی اپنے آپ کو انبیاء اور اولیاء کے اخلاق سے متزین کرنا. یہ
منور شدن به تجلیات اخلاقی الهی.
اپنے آپ کو اخلاقی صفات, اخلاقی الهی اخلاق سے آراستہ کرنا یہ حجرت ہے.
نور عظمت اخلاقی خدا بر دل بتابد.
اپنے دل پر خدا کی عظمت کے نور کو تجلی دینا یہ حجرت ہے.
این هم حجرت است. اما این حجرت برای انبیاء و اولیاء و صلحاء و بزرگان دیگر است. ربطی به ما ندارد.
یہ بھی حجرت کی قسم ہے, لیکن اس حجرت کو کرنے والے انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, صالحین ہیں. ہم اور آپ اس کیٹیگری میں شاید نہ آئیں.
این مرتبه از حجرت, حجرت مرتبه ایست که ابراهیم ادعا یور کرد و به حقیقت ادعا کرد.
یہ وہ حجرت کا مرحلہ تھا کہ جس کا دعویٰ جناب ابراہیم نے کیا اور یقیناً صحیح دعویٰ کیا.
قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. من مهاجر به سوی اویا.
حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سفر کر رہا ہوں, ہجرت کر رہا ہوں اور وہی عزیز اور حکیم ہے.
پس ہجرت چه شد؟ این خلاصت سا ہجرت ہجرت ظاہری و ہجرت باطنی.
پس میں خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہجرت کیا ہوئی، ایک ہجرت ظاہری ہے ایک ہجرت باطنی ہے.
ہجرت ظاہری رو گفتیم و مراتب ہجرت باطنی رو ہم گفتیم.
ہجرت ظاہری کو آپ کے سامنے بیان کر دیا، ہجرت باطنی کے بھی مراتب آپ کے سامنے بیان کیے.
بعضی ها آمدن این ہجرت رو خیلی خلاصه تقسیم کردن،
بعض لوگوں نے اس ہجرت کو جو ہے وہ اور خلاصہ کر کے تقسیم کیا ہے.
به هجرت صغرا و هجرت کبرا،
اس کو دو عنوان دیے، ایک کو هجرت صغرا کا نام دیا، ایک کو هجرت کبرا کا نام دیا.
اون تقسیم تفصیلی بود، این تفصیل اجمالی است.
جو پہلے میں نے بیان کیا وہ تفصیلی تقسیم تھی، اور یہ خلاصہ کیا گیا ہے اس تقسیم کا.
گفتم آوا هجرت دو هجرت است، هجرت صغرا و هجرت کبرا.
هجرت صغرا و هجرت کبرا.
آقای از اهل دل و معرفت آمده هجرت رو تقسیم کرده به سه قسم.
ایک اهل دل اهل معرفت نے هجرت رو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے.
گفته اون هجرت کبرای شما که گذشته از خدا است، رسیدن به اون ملکات است، این هجرت مستخاص و متوسطه.
اور یہاں پہ منطق کی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں. منطق میں جو ہے وہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، صغرا ایک مقدمہ ہوتا ہے، کبرا ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں حد وسط اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو تھوڑا سا دقت کرنی ہوگی
کہ مرتبہ عدل و تقوا برسی مرتبہ
مطلق. بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو کبرا ہوتی ہے اس سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کبرا میں مقدمہ کبرا میں چیز بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ اپنے آپ سے ہجرت کرنا، اپنے مراتب سے آگے نکل کے آگے بڑھنا، یہ ہجرت ہے. لیکن اس کے اندر وہ ایک حد وسط کہلاتی ہوگی، چونکہ منطقی بحث شاید بیان نہ کیا جا
سکتا. اما ہجرت کبرا چیه در بیان این آقا؟
جو بھی چیز ہے سو ہجرت کبرا وہ کیا ہے، اس کو کیا بیان کیا گیا ہے؟
ہجرت کبرا اینه که انسان به واسطه ریاضت ها به میدان محبت برسه.
ہجرت کبرا کو بس اتنا سمجھ لیں کہ انسان اپنی کوششوں کے نتیجے میں خدا کی محبت تک پہنچ جائے.
و ایک انسان محب سر از پا نمی شناسد.
اور ایک محب انسان جو محبت کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے کسی بھی لمحہ.
دست و سر رو در راہ محبوب فدا می کنه.
وہ اپنی پوری ہستی کو محبوب کے لیے داؤ پہ لگا دیتا ہے.
این ہجرت ہجرت ہے کبرا.
یہ ہجرت کبرا کا مطلب ہے.
آنی که آن چه که دارد در طبق اخلاص میگذارد.
جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ پیش کر دیتا ہے اپنے محبوب کی راہ میں.
از خود گرفته تا شش ماہ پہ.
یعنی اپنے وجود سے لے کر اپنے ہاتھوں پہ چھ ماہ کے بچے کو بھی لے جاتا ہے.
از خود گرفته تا زن و بچے و خواهر.
اپنے آپ کو تو فدا کرتا ہی ہے، اپنے زن و بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو اسیر بھی بنواتا ہے.
چرا؟ که وارد وادی محبت شده.
ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ این شخص عشق و محبت کی وادی میں جا چکا ہے.
کسی که وارد وادی محبت نمی می شود هرگز نمی گوید این جنگ نابرابر است، اون طرف اتنه و اده، این طرف هفتاد و دو نفر.
جو محبت کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے، پھر وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جنگ عادلانہ نہیں ہے، کہ میرے مقابلے پہ ہزاروں کا لشکر اور میرے پاس اتنی کم تعداد.
نمیگوید با دست خالی نمیتوان با تابوتیان جنگی.
پھر اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا کہ خالی ہاتھوں سے استکبار کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی.
بلکہ میگوید لولم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بایت یزید.
اور پھر وہ یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی جائے پناہ نہ بھی ملے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں.
ہفتاد و دو نفر سی ہزار نفر،
72 کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر.
زن و بچه از یک طرف، خودت از یک طرف، 72 رزمنده در مقابل 30,000
مستورات ایک طرف، بچے بھی اس لشکر میں شامل ہیں، ان بچوں کے ساتھ 72 کی تعداد بنتی ہے سامنے 30,000 کا لشکر.
چرا؟ چون وادی وارد وادی محبت شده و محب سر و دست نمی شناسه.
کیوں کوئی شکوا نہیں آ رہا, کیوں کوئی تزلزل نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ محبت کی منزل ہے. محبت کی منزل میں کبھی انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, سب قربان کر دیتا.
ہم مقداری راجع به این محبت بگو, آخه محبت چیه؟
یہ محبت کیا ہے؟ اس محبت کے بارے میں ضرور گفتگو کی جانی چاہیے.
این حب واقعی چیه؟
خدا کا اصل حب کیا ہے؟
چه می کند با ما؟
یہ محبت کیا کر سکتی ہے ہمارے ساتھ؟
و حالا ما در ادعای حب صادقیم یا کاذب؟
اور ہم اپنی محبت کے دعووں میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟
مرحوم صاحب بهار مجلسی در بهار روایاتی رو نسبت به علی مرتضی داده.
علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں حضرت علی مرتضی کے بارے میں کچھ روایات نقل کی ہیں
و ان روایات حقیقت حب رو بیان میکنه.
اور ان روایتوں میں محبت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے.
حب اللہ نار لا یمر رشد على شیء اللہ ترد. حب خدا آتشی سوزنده که بر هر چیز بیفتد او را آتش میزند.
این روایت کے مطابق محبت خدا کو ایسی آگ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس چیز پر بھی یہ آگ پڑ جائے اس کو فنا کر دیتی ہے,
آتش میگیره. یک و نور نور الله لا یطلع على شیء الا اغا.
اور دوسری
نور الهی
دوسری جو
بر هر چیزی که بتابد او رو منور می کند, روشن می کند.
دوسری روایت کے مطابق اس کو ایک نور سے تعبیر کیا گیا ہے, ایک ایسا نور کہ جس شے پہ پڑتا ہے تو اس کو روشن کر دیتا ہے.
وصحاب اللہ ما یظہر من تحت شیئن الا قطا. عرب رحمت الہیست که هر چیزی که در تحت او قرار می گیرد به او نصیب می رساند.
اور تیسری روایت کے مطابق ایک ایسا بادل کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اوپر بھی یہ بادل کا ٹکڑا آ جائے اس کو اپنی نوازش سے عطا کرتا ہے.
وَلِيهُ اللَّهُ نَسِيمْ اِلَاهِ چه بر هر چیز بوزر خور متحرک می
کنن. یعنی چوتھی روایت کے اندر اس کو روح اللہ کہا گیا, یعنی کہ ایسی ہوا ہے, ایک ایسی خوش نصیب باد سبا ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی پڑتی ہے اس کو تحرک عطا کرتی ہے.
وَمَا اللَّهُ يُحْيِي بِهِ كُلَّ شَيْءٍ.
اور ایک ایسا پانی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. اللہ کا ایک اس طرح کا پانی کا قطرہ ہے کہ جو جس چیز پہ پڑا جائے اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے,
ہمہ چیز حیات میدے,
ہر چیز کو زندگی عطا کر دیتا ہے.
خود خود میگو یہ حرف میزند, نور چان چنان میکنه, او آن چنان میکنه. حب خدا,
یعنی یہ خدا کی محبت ہی کی دلیل ہے کہ حدود بھی کلام کرتا ہے اور حضرت سلیمان سے چونٹی بھی کلام ہم کلام ہوتی ہے.
ما اللہ یحیی بہ کل شیء.
کیسا پانی ہے خدا اپنے عالم کی جانب سے کہ جس سے ہر چیز کو زندگی عطا کی گئی.
وَأَرْضُ اللَّهِ يَنْبِتُ مِنْهَا كُلِّ شَيْءٍ.
اور ایک ایسی سرزمین ہے خدا کی کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو خدا اگاتا ہے.
فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ كُلِّ شَيْءٍ.
اور جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس کو ہر شے عطا کر دیتا ہے.
محبت ہی
محبت یہ
خود ادعا نہ کنیم,
بلا وجہ میں محبت کے دعوے نہ کریں.
یاد چند باشد محبت
فلذا من مات علی حب آل محمد اینجا معناش معلوم میشه.
این روایت کی روشنی میں اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ جس میں بیان کیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا.
حب نار است, حب نور است.
خب محبت آگ ہے, محبت نور ہے,
می سوزانے منور می کنے,
کبھی جلانے کا کام کرتی ہے, کبھی روشنی دینے کا کام کرتی ہے.
روایت دیگر از پیغمبر اکرم میخوام اون روایت چیه؟ یه صلوات دیگه هم بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اذا احب الله عبدا,
این روایت مال نبی اکرم,
من امتی قرف فی قلوب اصفیائه و ارواح ملائکته و سکان عرشه محبته لیحبو. هر کس هر کس محبوب خدا بشه, خداوند محبت او رو در قلب اصفیا ملائکه سلطان عرش میاندازه برای چی نیوه مو برای که دوستش داشته باشن.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس شخص کی محبت تمام اولیاء اصفیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے، جو ملائکہ ہیں ان کی دلوں میں ڈالتا ہے، اور جو آسمان پہ رہنے والی مخلوقات ہیں ان کے دلوں میں اس شخصی محبت ڈالتا ہے تاکہ وہ اس سے محبت کرے.
شما خیال میکنید ملائکت اللہ اومد که در ازل وضع کربلا رو دیدن زد تر ملائکت و بالرکاب، مسئله چیه؟ خب به حسینه.
یہ جو آپ نے روایت سنی کہ جب ازل میں ملائکہ کے سامنے واقعہ کربلا کو پیش کیا گیا، انہوں نے اس واقعہ کربلا کو دیکھ کے گریہ کیا، فریاد کی، یہ کیا تھی؟ یہ محبت حسین تھی،
محبت میدے،
یہ محبت تھی جس کی وجہ سے ایسا.
ولذا شما بدانی ساعتی نیست، روزی نیست، آنی نیست، دقیقی نیست که ملک مقربی نیاید نبی که مرسلی نرد در کربلا.
اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہی محبت ہے جس کی وجہ سے آج تک سرزمین کربلا پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آن ہر لحظہ کوئی فرشتہ مقرب فرشتہ سرزمین کربلا پہ نہ آتا ہو یا کوئی نبی مرسل نہ اترتا ہو.
فوج فوج ملائکہ میں آویاں،
ملائکہ جو ہے وہ فوج در فوج کربلا میں نازل ہوتے ہیں.
بے صف ایستادن اجازه بگیرن،
ایک صف میں کھڑے ہو کے اجازت کے منتظر ہوتے ہیں زیارت کے لیے.
هیچ وقت آلی مینه به دناعت میکنم.
کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کبھی اوپر رہنے والا بلندی پر رہنے والا پائی نیچے پستی کی طرف آئے؟
کسی که کلاس دوازه دانشگاه یا استاد دانشگاه میاد سر کلاس اول بنشینه؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالج اسٹوڈنٹ کبھی کلاس پہلی کلاس میں جا کے بیٹھے پڑھنے کے لیے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟
هیچ وقت آلی مینه به دناعت ندارد.
کبھی بھی بلندی پہ پرواز کرنے والا، سفر کرنے والا، زندگی گزارنے والا نیچے کی طرف نہیں آتا.
چه شده است در کربلا و حسین چه کرده است که ملائکت الله که در اون مرتبه اعلان به صف می ایستند اجازه بگیرند به زیارت بیاید؟
آخر کیسی کیا شاید کربلا کے اندر امام حسین نے کیا کیا کہ بلندیوں پر رہنے والے فرشتے صفوں میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اجازت ملے اور وہ نیچے آ کے امام حسین کی زیارت کرے؟
میدونی چیه قضیه؟
کیا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟
آنچون محبوب خدا،
اس لیے کہ حسین اس کا نام ہے جو خدا کا محبوب ہے.
چرا محبوب خدا؟ چون محب واقعیه.
کیوں خدا کے محبوب بنے؟ اس لیے کہ خدا سے حقیقی معنی میں محبت کی تھی.
ولذا آمد خدمت امام صادق گفت آقا اگر کسی شما رو زیارت کنه مثل چه میماند؟
اسی لیے امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا مولا جو آپ کی زیارت کرے اس کو کیا مرتبہ حاصل ہوگا؟
فرمود کمن زار رسول الله در مدینه،
اس کا درجہ اتنا ہوگا کہ جس نے امام صادق کی زیارت کی، کہتے ہیں ایسے کہ جیسے رسول اللہ کی مدینے میں زیارت کی.
عرض کرد اگر کسی پدرت رو زیارت کنه، فرمود کمن زار رسول الله فل مدینه،
پوچھا کہ اگر آپ کے والد گرامی کی زیارت کی جائے، کہا وہی درجہ ہے کہ رسول اللہ کی زیارت مدینے میں کی.
عرض کرد آبا کسی علی ابن علی طالب رو زیارت کنه، فرمود که من زار الله فی مدینه.
اسی طرح پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ
زار رسول الله من در مدینه،
کہا کہ اگر اسی طرح علی ابن ابی طالب کو بھی زیارت کرے تو کہا وہی درجہ ہے جیسے رسول اکرم کی مدینے میں زیارت کی ہو.
اگر کسی حسین رو زیارت کنه، گفت که من زار الله فی عرشه.
اللہ اللہ. پوچھا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے تو کہا جو زیارت حسین کرے گا وہ ایسے جیسے اس نے خدا کے عرش پہ اس کی زیارت.
ملائکت اللہ میرے بے دولوب دارن اجازشون میدن کہ بے عرش خدا برسن در این زمین.
اب سمجھ میں آیا کہ فرشتے کیوں صف در صف کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتے عرش الہی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آتے ہیں حسین کی خدمت.
نہ انہوں ہیچ وقت میرے بے دناعت ندارن، ہمیشہ میخوان برن بالا.
فرشتے تو بلندی پہ رہتے ہیں، وہ بلندی سے بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، یہ بلندی حسین کے ذریعے ملتی ہے.
خلاصے ان وقتی کسی محبوب خدا میشے و خدا حبش رو در دل همه میاد.
پس جب کوئی خدا کا محبوب بن جائے، خدا سے محبت کرے سچی، خدا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے.
خب ما خدا چی میکنه با این محبوب؟ روایت بعد،
دوسری روایت
از امام صادق،
یہ روایت امام صادق
هست. ہم محب ہم محبوب.
حسین کون ہے؟ جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے.
حالا امام صادق فرمو حب اللہ اذا اللہ
سر عبدل اخلاه عن کل شاقل. اون وقتی که حب خدا بر باطن عبدی بتابد، اون رو از هر شغلی هر فکری خلاص میکنه.
امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا کی محبت کی تجلی کسی انسان کے باطن پہ پڑ جائے تو پھر اس کو ہر شے سے بے نیاز کر دیتی
ہے،
اور اس کی زبان سے اس کی فکر سے ہر ذکر مٹ جاتا ہے سوائے خدا کے.
نہ عسکری میں
یہ اسی حب خدا کی تجلی ہے کہ جس کے بعد یہ امام حسین ہے کہ جو نہ آپ اکبر کو دیکھتے ہیں، نہ قاسم کو دیکھتے ہیں، نہ اصغر کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی خواتین کو دیکھتے ہیں، فقط خدا کو دیکھتے ہیں.
کیا
ہے یہ چیز؟
و من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. مگر اسی چیز دیگری انتخاب میکنه؟ حالا این حب، خب معلوم شد،
خب سمجھ میں آیا کہ کیا ہوتی محبت.
محبت معلوم شد،
کون ہے محب، محبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے پتہ چلا.
در روز عاشورا اوی حسینی یک چیز از امام حسین بخواد، و اون این که حسین جان تو رو به مادر زهرا، تو رو به دختر سکینه و تو رو به اون پسر ششمامه قسم میدیم مقداری از این حب را به ما ارزانی بدان.
عاشور کے دن امام حسین سے ایک چیز کا سوال کیجئے گا، کہیے گا اور مولا حسین آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، آپ کو آپ کی کمسن بچی کا واسطہ، آپ کو آپ کے ششمائل اصغر کا واسطہ، جس محبت سے آپ میدان کربلا میں کھڑے رہے اس محبت کی ایک پرچھائی ہمیں بھی دے دیجیے. اگر اس کی پرچھائی ہمیں پڑ جائے تو ہم کتنی چیزوں سے آزاد ہو جائیں.
کجا امیر ازلت الاغیار ان قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. اغیار را از دل دیمان بروا تا محبوبی غیر از تو نداشته باشی.
خدایا تو میرے ساتھ ایسا کر دے کہ میرے دل سے تیرے غیر کی محبت، تیرے دیر غیر کا فکر ذکر سب نکل جائے، میں تیرے سوا کسی چیز کو نہ دیکھوں.
ہجرت بے اجمال معلوم شد، حبم بالاجمال معلوم.
انتہائی خلاصے کے ساتھ ہم نے ہجرت اور محبت دونوں کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا.
این کہ محب چیز و محبوب چیز.
محب کس کو کہتے ہیں اور محبوب کیا ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا.
مرحلے سوم عشق.
تیسرا مرحلہ عشق کا ہے. عشق کیا ہے؟
عشق چیز چی میگم ہے؟
کس چیز کا نام ہے عشق؟
چرا در روایات اینقدر کم آمده این عنوان این واژه؟
روایات میں عشق کا اتنا ذکر کیوں نہیں ملتا ہم کو؟ کیوں یہ لفظ زیادہ روایات کے اندر نظر نہیں آتا؟
محبت آمده،
محبت عشق بہت ذکر ہے، عشق کے نام سے بہت کم روایات.
بہت چند روایات،
چند روایتیں ملیں گی آپ کو.
میدونی برا چی؟
اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟
محبتش کان چنانه عشقش چیز و تون چنینه اکسیر عالم وجود به حرکت نمی دهم نامش رو کمتر می برم.
کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ محبت کی خصوصیات آپ نے سن لی کہ محبت کس پرواز و بلندی تک پہنچاتی ہے، وہ جب ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا تو عشق اس سے بڑا مرحلہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کا ذکر کم.
عشق چی آقا؟
عشق کیا ہے؟
ان وقتی که محبتی تو مرتبه بلوغ کامل رسید.
جب محبت اپنا بلوغ حاصل کر لے تو اسے عشق کہتے ہیں.
اگر محبتی مرتبه چیز
کنه، محبت مراحل طے کرے، درجات طے کرے،
برسد به حد کامل کامل کامل،
اور جب وہ اپنے کمال پر پہنچ جائے
به این میگن
عشق، اس کو پھر عشق کہا جاتا ہے.
به این میگن عشق، به این میگن عشق. حالا این عشق رو گفتم از عشقه گرفته شده.
عشقی جو تعریف کی گئی، بیان کیا گیا، کہا گیا کہ کلمہ عشقا عین شین قاف اور گولے سے لیا گیا.
خب عشقا چیز در رسوان عرب
عربی میں عشقا کس چیز کو کہتے ہیں؟
یہ کیا
ایک پودا ہے،
در فارسی بهش میگن پیچک.
فارسی میں اس کو کہتے ہیں پیچر کے نام سے. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا ڈمڈم جب ہوتی تھی اس کے اوپر ایک پیلے رنگ کا ایک پودا گھومتا تھا. جو اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ درخت سے چپک جاتا ہے, اتنا زیادہ گھومتا ہے اس کے گرد, اتنا زیادہ ایک درخت کے گرد گھومتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی سانس کا راستہ کہہ رہے ہیں بند کر دیتا ہے, یعنی اس کو چھپا دیتا ہے. یعنی اتنا اس کے گرد گھومتا ہے کہ درخت نظر آنا نہیں ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, درخت کو ختم کر دیتا ہے.
برگ شروع میکنن ریختن,
نتیجے میں درخت کے پتے گرنا شروع ہوتے ہیں. یہ تعبیریں بہت غور سے سنیے گا, یہ کسی مقصد کی خاطر بیان کر رہے ہیں.
عشقی نے ان وقت کے بعد جان کسی بھی ہوتے
عشق اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی جان کو عشق کا روگ لگ جائے
چیزیں باقی نہیں ملتا,
پھر اس کی حقیقت سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے, پھر
چیزیں باقی نہیں ملتا.
عشق بھی دو طرح کا ہے,
یہ عشق حیوانی ہے,
ایک حیوانی عشق ہوتا ہے
کہ بتن میں
کہ جس کا تعلق انسانی جسم سے ہے,
محمد مبتلا عشق
کہ جس کے ہم اور آپ شکار ہیں,
بعد از وصول تمام مشت
اور پھر ایک لمحے کے وصول کے بعد تمام چیز ختم ہو جاتی ہے,
تمام مشت تمام مشت. یہ عشق حقیقی اون عشق اس کے بر جان می افتا,
حقیقی عشق ہوئے انسان کی جان کو لگ جاتا ہے.
عشق حیوانی به مجرد وصال سر میشه,
عشق حیوانی کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ جب وصل حاصل ہو جائے یہ عشق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے,
و عشق حقیقی هرچه وصال بیشتر تشنگی بالا ہو.
عشق حقیقی کی پہچان یہ کہ جتنا وصل بڑھتا جائے گا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی.
صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی فراق,
اب سمجھ میں آئے گا مولا علی کا جملہ کہ خدایا تیری آتش جہنم کو برداشت کروں گا, تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں.
نمیشه بر جان که بیفتد میسوزد شب هفتاد مرتبه قش میکنه.
اب سمجھ میں آئے گا کہ انسان رات کو 70 مرتبہ غش کھاتا ہے. کیسے غش کھاتا ہے 70 مرتبہ امام؟
عشق دو عشق,
عشق دو طرح کی,
عشق مجازی عشق حقیقی,
مجازی اور حقیقی عشق.
تو کربلا اون عشق حقیقی 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 در مرتبه اعلاش متجلی,
کربلا کے اندر یہ حقیقی عشق اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے.
وحین عشق چه میکنه؟ گفتیم میکی چه بادم,
ہم نے بتایا تھا کہ عشق کی تعریف کیا ہے, اشقا اس پودے کو کہتے ہیں جو ایک دم کبھی گھومتا ہے اور اس کے بعد اس کی حقیقت کو ختم کر دیتا ہے.
چیزی از شما باقی نہیں,
یہ عشق اگر کسی کی جان کو لگ جائے تو انسان پھر بچتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بچتا اس سے.
ان عشق الہی عزیزان من در ہمیں موجودات سریان برے,
اور کیجیے گا کہ یہ خدا کا عشق تمام مخلوقات تمام موجودات کے اندر جاری ہے.
باور کن,
یقین کریں اس بات کا.
فلذل اللہ جنود السماوات والارض,
یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کریم ہے کہ اللہ جنود السماوات والارض, اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں تمام سپاہی لشکر.
شرط دوم شرط عشق است کہ رستن از خود بخود.
عشق کی دوسری شرط کیا ہے؟ عشق کی دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ سے, اپنی خودی سے, اپنی انا اور انانیت سے باہر نکلنا.
اگر دید خودی مندے میں دن عاشق نہیں,
اگر آپ کے اندر انانیت ہے سمجھ جائیں آپ عاشق نہیں ہیں. ابھی ایگو ہے, میں ہوں,
انانیت ہے, ہر
کسی برا خود اچھا, ہر کسی انانیت کا درجہ اس کے اپنے حساب سے.
عشق کی آمد ارادہ و اختیار سلب میکنه,
جب عشق آتا ہے تو انسان کا اپنا ارادہ اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے.
و بعد هی میگه شاعر شاعن یارا که قتیلا, شاعر یارا هن قتیلا, خو مشیت خدا و بس.
یعنی شب عشق آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے ارادے کی اختیار کی بات نہیں کرتا, پھر انسان یعنی امام حسین کہتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتیل دیکھے, خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت اسیر بنے.
راہ عشق بھی انتہا,
عشق کا راستہ بے نہایت ہے.
و بدانی راہ عشق فنا منتهی میشه,
شود.
اور یہ بھی سمجھ لیں گے عشق کا راستہ فنا کی طرف لے کے جاتا ہے.
از خودت هیچ چیز نمونه.
آپ سے کچھ نہیں چھوڑے گا باقی.
عاشق حقیقی کسی است که با اسم و رسم بیگانه است.
حقیقی عاشق ہوتا ہے کہ جو اپنے نام سے اپنی ذات سے منحرف بیگانہ ہو جاتا ہے.
به مدد عشق است که همه حجاب های ظلمانی جلوی دل ما برداشته میشه.
عشق کی وجہ سے انسان کے قلب پہ پڑے ہوئے تاریکی کے حجابات دور ہو جاتے ہیں.
اگر به دنبال سعادت و عافیت حقیقی هستیم اینو باید در میدون عشق پیدا کنیم.
اگر آپ حقیقی سعادت چاہتے ہیں حقیقت پر پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں عشق کی وادی میں قدم رکھتے ہیں.
عشق دو سویه دارد، دو طرف دارد.
عشق دو طرف ہوتا ہے،
یکی از طرف معشوق یکی از طرف عاشق.
ایک عاشق کی طرف سے اور ایک معشوق کی طرف سے.
تا آخر و مسائل دیگه. این عشق در مقوله علم و علم نظری یونان نمی گنجه.
عشق ایک ایسی وادی کا نام ہے کہ جس کو ہم نظری علوم کہ جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی، پڑھنے والی چیز نہیں ہے.
عبادات سوری و زہد ریائی در میدان عشق راہ ندارد.
اور ظاہری عبادتیں دکھاوے کا زہد یہ بھی عشق کی منزل میں کچھ نہیں کر سکتی.
عاشق که متصل شد و واصل شد از همه چیز و همه کس حتی خودش هم بی خبر.
جب کوئی عاشق متصل ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے حتی اپنی حقیقت سے بخبر ہو جاتا ہے.
عاشق از مرگ نمی ترسه و ازش استقبال میکنه.
عاشق وہ ہے کہ جو موت سے ہی ڈرتا، موت کے استقبال میں جاتا ہے.
این دوازده خصیصه ای رو که گفتیم همه برایش دلیل داریم، ما به ادله استناد نمی کنیم.
این جتنی نکات میں نے بیان کیے ہیں ان تمام نکات کے پیچھے دلائل موجود ہیں، بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کر رہے.
چون طول میکشه،
چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے دلائل کا ذکر نہیں کر پائیں گے.
پس عشق چیه؟ محبت به کمال بلوغ رسیده عشقه.
پس عشق مختصر تعریف اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ جب محبت اپنے بلوغ پر پہنچتی ہے، اپنے کمال پر پہنچتی ہے، اسے عشق کہتے ہیں.
به جان کسی که بیفته پیچش می کنن.
جس کی جان کو یہ روگ لگ جائے اس کی حقیقت کو چھپا دیتا ہے،
از همه چیز بی خودش می کنن.
تمام چیزوں سے بخبر کر دیتا ہے انسان کو.
از خوراک گرفته تا زن و بچه تا خود.
کھانے سے لے کر اپنے گھر والوں کی فکر سے بے نیاز کر دیتا ہے.
پس عشق ہم
عشق تعریفی تھی.
حالا نوبت میرسه به حرف دیگر، حرف چهارم.
چوتھی بات اس کی جانے بات ہے.
حس سے کیوں نمیشی رہ دینا
چون کیوں نہیں گئے ہم لوگ دیئے. اللہ
یادتون باشه هجرت، محبت، عشق.
اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہجرت، محبت، عشق اور جہاد.
جہاد کو تقسیم کردم به دو قسم.
جہاد کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا.
تقسیم متوسطی
یہ جو متوسط لوگ ہیں ان کی تقسیم.
جہاد اصغر و جہاد اکبر.
جہاد اصغر اور جہاد اکبر دو تعبیر استعمال ہوئی ہیں جہاد کے بارے میں.
جہاد اصغر چیئے؟
جہاد اصغر چھوٹا جہاد کس کو کہتے ہیں؟
جہاد الادو، جنگ با امریکہ،
دشمن کے ساتھ جنگ کرنا، امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنا، یہ چھوٹا جہاد ہے.
سوال مختلف ہے،
مختلف شکلیں ہیں اس کی.
جہاد اکبر چیئے؟
جہاد اکبر کیا ہے؟ بڑا جہاد کیا ہے؟
جہاد عقل است و هوای نفس.
اپنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں عقل سے کام لینا یہ جہاد اکبر ہے.
جہاد عقل، مبارزہ عقل و خواہشات نفسانی،
اپنی خواہشات نفسانی کو عقل سے دبانا، لڑنا، یہ جہاد اکبر ہے.
کہ وہ اسم جہاد النفس،
جہاد النفس بھی اس کو تعبیر کرتا ہے.
منشأ جہاد النفس عقل.
جہاد النفس کی جو ابتدا ہے یا منشا ہے وہ سرچشمہ ہے، وہ عقل ہے.
این تقسیم یہ ابتدائی،
یہ بہت ابتدائی تقسیم ہے.
تقسیم دیگر ایک اور بعضی اور دیگر
ہے. ایک اور تقسیم کی جا سکتی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں.
گفتن آقا جہاد اصغر شما درست،
کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے جہاد اصغر کی تعریف کی صحیح ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا.
اما جہاد اکبر شما این جہاد اوسط ہے.
اور یہ جو آپ نے جہاد اکبر کی تعریف کی کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ تو متوسط جہاد اکبر نہیں ہے،
بلکہ جہاد اکبر چیز دیگری.
جہاد اکبر اس سے بڑا مرحلہ ہے.
جہاد اکبر عبارت است بین جنگ عقل و عشق.
جہاد اکبر انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ عشق اور عقل کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں.
جہاد اکبر جنگ اس بین عشق و عقل، یا عقل و قلب شاهد غیر، این بہتر ہے، یا بین عقل و قلب شاهد غیر.
کہتے ہیں کہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ جہاد اکبر عقل اور اس دل کے درمیان لڑائی کا نام ہے کہ جس میں یہ دل غیب کا مشاہدہ کرتا ہے،
وہ چشم دل حقیقت رو ببینے.
اس دل کی تعریف یہ کہ وہ اپنی حقیقت سے غیب کا مشاہدہ کرتا ہے.
حالا میخوام یه توضیح بدم اینجا، چون من چند شبه پیش توضیح دادم در یک جایی خیلی اجمال، الان عرض میکنم الحمدلله وقت داریم
کہ میں نے مطالب کو ایک جگہ پہلے بھی اجمالی طور پر گفتگو کی ہے، آج انشاءاللہ وقت ہے تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے.
عقل تو خیلی خوب چیز ہے نا،
عقل تو بہت اچھی چیز ہے،
خدا ہم سب عاقل قرار دے انشاءاللہ،
خدا ہم سب کو عاقل بنائے انشاءاللہ.
خیلی خوبه. عقل رو تشبیه کردن به ماه،
عقل کو شباہت دی گئی ہے چاند کے ذریعے.
ماه در دو حالت پیدا نیست،
چاند دو وقت نظر نہیں آتا.
یک اون وقتی که زمین فاصله می شود بین خورشید و ماه میشه تاریک تاریک، یا مقداری از اون تاریک، به این میگن ماه را ظل گرفته، کسوف.
چاند اس وقت نظر نہیں آتا جس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں، یعنی جس وقت زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور چاند کے اوپر سورج کی پرچھائیاں نہیں پڑ رہی ہوتی، چاند نظر نہیں آتا، تاریک ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند گرہن ہو چکا ہے.
نماز آیات
یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ نماز آیات پڑھنی ہے. زمین تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تم چاند اور سورج کے درمیان میں آ گئی؟
چرا ماہ کو تو تاریک کر دی؟
تم نے کیوں چاند کو جو ہے وہ روشنی سے محروم کر دیا؟
متوسل شد به خدا و نماز خوندن تون،
لہذا اس موقع پہ آپ کو خدا سے توسل کرنا ہے اپنی نمازوں کے ذریعے.
واجب نماز بخونی،
واجب ہے نماز آیات.
حقیقت نماز آیات شاید توسل ارتداء به درگاه،
یعنی خود نماز آیات کی جو حقیقت ہے وہ خدا بند عالم سے متوسل ہونا ہے،
وگرنہ این گذشت شب و روز و ماه و خورشید و حرکت وزنی و حرکت انتقالی که دارن این چیز رو به وجود میاره.
ورنہ یہ ایک طبیعی امر ہے، ایک کائنات کی نیچر کا حصہ ہے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہوئی کبھی نہ کبھی چاند اور سورج کے درمیان آئے گی، لیکن اس طبیعی حرکت کے اوپر کیوں ہے کہ نماز آیات پڑھو؟
ای زمین چرا واسطه شدی این ماه دل رو بارا به کسوف کشندی؟
ای زمین کیا ہوا کہ تم چاند اور سورج کے درمیان آگئے اور تم نے اتنے خوبصورت چاند کو تاریکی سے تاریک کر دیا؟
چرا شعاع خورشید رو از او گرفتی؟
کیوں سورج کی روشنی کو پہنچنے سے روک دیا؟
اینجا نماز آیات
پڑھو. اب آیات نماز آیات پڑھی جائے.
یک نو نمودن خور ماه،
یہ چاند نظر آنے کی ایک دلیل ہے، ایک وجہ ہے.
نوع دومی است که در روز ماه نیست اما خورشید فروزان بر او میتابد هیچ نوری از او وجود
نمیاد. غور کیجیے، ایک وجہ چاند کی نظر نہ آنے کی یہ تھی کہ سورج کی روشنی تو پڑ رہی تھی لیکن درمیان میں ایک واسطہ آیا، اس واسطے نے اس روشنی کو چاند کے جانے سے روک دیا، زمین آئی اور وہ جو ہے وہ چاند کے رہن ہو گیا. ایک اور وجہ ہے کہ جب چاند نظر نہیں آتا وہ کب ہے؟ کہ جب سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے، پورا دن کے وقت چاند اب بھی موجود ہے آسمان پہ، سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا.
عقل رو تشبیہ کردن به ما،
عقل کو چاند سے تعبیر کیا گیا ہے.
اون وقتی که تحت ظل هوا و هوس قرار میگیره تاریک میشه.
یہ عقل جو ہے اس کو گرہن کب لگتا ہے؟ جب اس کے درمیان جو ہے وہ ہوا حوض کا پردہ آ جائے، ہماری عقلوں کو گرہن لگ جاتا ہے.
میشه هوایی غالب عقلی مغلوب. نماز آیات بخون.
اصلاحات هم دعا کرده خدای هوایی غالب میری هوا و حفظ مجھ پر غالب آگئی میری عقل مغلوب ہو گئی. کیا کرنا تھا جب آپ درمیان میں واسطہ آگیا کیا گیا توسل کیا آپ نے نماز آیات کے ذریعے کیا گیا توسل کیا توسل کیجئے
التجا کن عقل تو ذل گرفتے
جب عقلوں پر گرہن آ گیا تو اب توسل کیجئے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہے کہ خدایا میری عقل مغلوب ہو گئی
توسل کن عقل تو تاریک شدے
اب توسل کی ضرورت ہے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ میری عقل تاریک ہو چکی ہے
البته مختلف درصد کسوفا قبول
کرد البته گرهن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے درجات مختلف ہیں
10 درجه 15 درجه 20 درجه 30 درجه بعضی ها همه
مختلف اس کے درجے ہیں کبھی 5% کبھی 10% الا 100% تک چاند ہو سکتا ہے
یزید و اوباما عقلشون کسوف کامل پیدا کرده
یزید اور اوباما اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کی عقلوں پر مکمل گرہن پڑا ہوا ہے
کسوف پیدا کرده زل گرفته
مستقل طور پر ان کی عقلوں پہ گرہ ہیں
این باید خدا پانا اقلام باید
کیا گیا خدا سے پناہ لینی چاہیے
نوع دوم از نادیده شدن ما این است که ما تحت اشراق خورشید قرار دیگه
دوسری جو وجہ ہم نے بیان کی چاند کے نظر میں آنے کی وہ یہ تھی کہ سورج کی روشنی کے تابع ہے یہ چاند سورج کی روشنی کے زیر اثر آ چکا اس کی حقیقت نظر نہیں آ رہی
انقدر نورانی جو نورانی میشه اما تحت اشراق خورشید
یعنی در حقیقت اب یہاں چاند نظر نہیں آ رہا لیکن وہ روشنی حاصل کر چکا ہے نورانیت اس کے اندر سما چکی ہے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا
عقل ان وقتی که تحت اشراق عشق قرار میگیره نورانی تر میشه
عقل جب عشق کی پرچھائی کے نیچے آتا ہے تو پھر عقل کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی اپنی حقیقت نظر آنا ختم ہو جاتی ہے
اونجا دیگه از خودش حکمی نداره
اس وقت عقل اپنا حکم نہیں کرتی
دست از معارضه برمیداره
اب جھگڑا چھوڑ دیتی ہے
میگه من تحت اشراق تو قرار گرفتم نہ تحت ظل ہوا
اس وقت آگے یہ عقل عشق سے کہتی ہے کہ تیری تجلیوں کے سائے میں ڈوب چکی ہوں اب میرے اوپر تاریکی نہیں
انارت العقل انارت العقل مکسوف بطوع الهوا روایت نورانیت عقل بعد از مورد واسطه هوای نفسانی در کسوف قرار
جو عقل کی روشنی ہے عقل کی روشنی کو گرہن لگتا ہے کیسے ہوای نفسانی کے ذریعے
اما اون وقتی که اون حالت ہے خدا وجودی جو خدا خواهی جو خدا خوبی جو خلاصه شدن در خدا که بهش میگیم عشق تحت ظل در تحت اشراق او قرار میگه منور منوره
اور جب عقل جو ہے خدا طلبی میں نکلتی ہے خدا جوئی کرتی ہے خدا کو پانے کے لیے نکلتی ہے اس وقت یہ عقل عشق الہی کے ذریعے زیر اثر آتی ہے اور منور ہوتی چلی جاتی ہے
و لذا به عشق عقل برتر هم گفتن
اسی وجہ سے عشق کو عقل برتر بلند مرتبہ عقل کا نام بھی دیا گیا
چرا؟ چون ما رو به مقصد میرسونه
کیوں؟ کیونکہ ہم کو ہمارے عقیدی مقصد سے نزدیک کرتی ہے
اون وقت شما ببینید در راه ابا عبدالله چه میکنه
اب دیکھیں کہ امام حسین نے راستے میں کیا کیا
حلو شد دارم چی میگم
سمجھ آ رہا ہے کس طرف لے کے جانا چاہ رہا
در این همه مقدمات داریم به یہ مسئلے میرسیم
ابھی تک یہ اتنی باتیں تھی مقدماتی گفتگو تھی حقیقت ابھی اصل احوال باقی ہے
ببینید در بین راه که ابا عبدالله میامده شما اینها رو چند شب پیش بحث کردم تعرض نمی کنم
چونکہ میں نے یہ باتیں کچھ راتوں پہلے بیان کی ایک جگہ تو میں زیادہ ان باتوں کو تکرار نہیں کروں گا
چون نمی خوام مطالب رو ہی تکرار کنم
تکراری باتیں نہیں کرنا چاہتا
بنابرای این نیست بزرم میخواد هر مجلس یک چیز نو بگم
میری خواهشی ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں محفل میں کوئی نئی بات کرو
خدا توفیق هم بده
اگر خدا کی توفیق میرے شامل حال بگم
اون مسائل رو من در اون جلسه گفتم هر کس بخواد سدیش رو بگیره گوش بده اونم مسائل خوبیه
من یه گفتگو کی تفصیل سے اگر کوئی طالب ہے تو اسے دیگه کہ سن سکتا ہے
اون یک امام حسین به هر کسی جواب فراخور حال خودش رو میده
راستے میں آپ بتا دیں کہ امام حسین نے راستے میں کیا کیا مکے سے جو کربلا تک کا راستہ ہے اس میں جس سے بھی ملاقات ہوئی ملاقات کرنے والے کی جو مزاج تھا طبیعت تھی اس کے مطابق امام حسین نے اس کو جواب دیا
چهار تا نشست و مکالمه با محمد ابن حنفیه داره
اونجا جوابای خاصی میده.
محمد ابن حنفی که ساجد امام بیٹھے چار مرتبہ امام بھی نشست ہوئی اس میں جو امام نے جواب دیا.
عبد الله ابن جعفر هم نشسته، دو تا یا سه تا نشسته، اونم جوابای خاصی.
عبد الله ابن جعفر کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس میں جو امام کے کلام ہیں وہ مختلف ہے.
به عبد الله ابن زبیر هم جواب خاص میده.
عبد الله ابن زبیر کو الگ جواب دیا.
به ابن عمر هم جواب خاص میده.
عبد الله ابن عمر کو خاص جواب.
به دیگران افراد مختلفن.
افراد مختلف ہیں، سب سے ملاقات کے بعد امام سے کلام بھی
عبد الله انصاری دوران جواب میده.
یہاں تک کہ جابر ابن عبد الله انصاری کو بھی امام حسین نے جواب دیا، وہ مختلف ہے، دوسروں کو جواب دیا اس سے.
ابو عبدالله احساس نزدیکی میکرد.
ایک شخص ہے کہ جس سے امام حسین تھوڑا نزدیکی کا احساس، قربت کا احساس کرتے ہیں.
وہ انہوں نے پسر امو ادش یاد میکنے،
ان کو اپنے چچا کا بیٹا تعبیر کرتے ہیں.
عمر ابن عبدالرحمن مخزومی،
جس کا نام ہے عمر ابن عبدالرحمن مخزومی،
آمده نشسته با ابو عبدالله خیلی حرف.
اس عمر ابن عبدالرحمن مخزومی نے آکے امام حسین سے بہت سی باتیں کی.
ظاہراً اون شبی که مخواد از مکچه بره،
ظاہراً یہ اس رات کی بات ہے جب امام حسین اگلے دن مکہ سے جانا چاہتے ہیں.
حرف زده نصیحت کرده نه حرف آخرا نه درسته
جو گفتگو ہوئی امام حسین اور عبداللہ ابن عبدالرحمن مخزومی کے درمیان، نصیحتوں پر مبنی ہے. اس نے امام حسین کو بہت سی نصیحتیں کی اور یہ نصیحتیں عقل پر مبنی ہیں. عقل کہہ دیئے کہ اپنی جان بچاؤ،
جان بچاؤ تو حفاظت
اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو.
عقل یہ محاسبی میکنی فلان جگہ راحت ہے برو.
عقل آتی ہے کیلکولیشن کرتی ہے کہ فلان جگہ پہ جو ہے وہ سکون مل جائے گا، وہاں چلا جاؤں.
میخوای مکہ نہ ہونی نہ ہو، میامان کرو.
اور مکہ نہیں رہنا نہ رہے، یہاں مت چلے جائیں،
ابھی چلا میں اس برو
دوسرے طرح سے زندگی سے چلے جائیں.
اگر یہ نسخے ہی
ہر کوئی آمدن کو ایک نسخہ تجویز کر رہا ہے.
درست ہے،
باتیں صحیح تھی،
یہاں پر درست ہے
ان کے مطابق باتیں صحیح،
اما در مشرق مغلا
یہ باتیں صحیح تھی لیکن عقل والوں کے نزدیک.
اون عقلی که تحت شعاع خورشید عشق قرار میگیره اون چیز دیگه میگه،
لیکن وہ عقل جو عشق کے پرچھائیوں کے تلے زندگی گزار رہی ہے اس کی منطق کچھ اور ہے.
خب حرفو این عمر ابن عبدالرحمن المخزومی زد به امام حسین، گفت
اس نے اپنی باتیں امام حسین سے کی.
اون امام حسین جواب رو ببینید،
اب جواب دیکھیں امام حسین
خیلی زیبا. فقال الحسين عليه السلام
صلى الله عليه محمد وعجل فرجه
جزاك الله خيرا يا ابن عمي، پسرامو خدا جزای خیرت بده.
امام حسین نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے خدا تمہیں بہترین جزا عطا کرے،
تو جزای خیرت بده. فَقَبَّ اللَّهُ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَشَيْتَ بِنُسْحٍ وَتَكَلَّمْتَ بِعَقْلٍ.
خوب کچھ کنید میرا رو ایمانو کو غور
کہ میدانم تو رو مشنتم، حرفت ناصحانت، کلام تاقرانت قبول دارم.
امام حسین نے کہا کہ میں بالیقین جانتا ہوں کہ تم نے مجھ کو جو نصیحت کی ہے اس نصیحت میں تم بہت مخلص ہو، تمہارا کلام تمہاری باتیں عقل پہ مبنی ہیں.
درست ہے،
قبول ہے مجھے یہ بات.
پسر امو عقل تو در تحت شعاع قضاء الهی و ارادت الله و مشیت الله قرار نگرفته، نمیتونی بفهمی.
لیکن اے میرے چچا کے بیٹے تمہاری عقل خدا کی مشیت اور تقدیر الہی کو سمجھنے سے قاصر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان مسائل کو،
تو نمیتونی بفهمی،
تم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے.
و مهما یقول من امر یکن، بابا تمام شده کار، موهبه رو بستم.
تم جن چیزوں کی مجھے نصیحت کرنے جا رہے ہو یہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں نے خدا سے عہد و پیمان باندھ لیا ہے، میں نے خدا سے کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے.
بلے تمام شدے کار خدا آمدی چو،
کس کو آگے نصیحت کر رہے ہو؟ میں خدا سے معاہدے پر عمل کرنے لگا ہوں.
عمر ابن عبدالرحمن بن انت اندی احمد مشیر و انصح ناصح قبول دکان من.
اب بتا اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ تم میرے نزدیک مشورہ دینے والوں میں بہت پسندیدہ ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم اچھی نصیحت کرنے والوں میں سے ہو.
اما از این نصیحت های عقلانه رو بر خود تون بگذاری،
لیکن یہ عقلانه مشوره اپنے لیے رکھو.
آها این مسئله عشق بچه های ما تو 8 سال جبه نشون دادن،
یہ جو امام حسین کی منطق ہے، عشق کی منطق، اس کو جنگ عراق اور ایران میں 8 سال کی زد میں ایرانی نوجوانوں نے اپنے آپ سے ظاہر کیا ہے۔
پشتشون نوشته بود یا زیارت یا شہادت،
اپنے قمیضوں کے پیچھے لکھا کرتے تھے یہ نوجوان، یا زیارت کریں گے یا شہادت دیں گے،
یا فتح یا شہادت،
یا فتح حاصل کریں گے یا شہادت حاصل کریں گے۔
مدلی کربلا در حشر جنگ ما نمایان شد،
کربلا کا معجزہ ہماری 8 سالہ جنگ میں ظاہر ہوا ہے۔
ما خیال میکنیم که امام حسین میفرماید که اورید و اصلاف امت شهید محمد من همون وقت الان هست،
ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے جو قیام کیا فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، فقط 61 ہجری کے لیے تھا، نہیں، اس کا آج بھی موقع ہے۔
بابا میں امت محمد نہیں،
مگر ہم امت محمدی نہیں ہیں،
میں نیاز میں اصلاح نہ کریں،
کیا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟
مصلح حسین الان هست قابل کتمی،
حسین جیسا مصلح اصلاح کرنے والا آج بھی موجود ہے، ہم میں قابلیت ختم ہو چکی ہے،
قابل کتمی،
ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے۔
یادمون باشه، اینو جیسا باید بگم، بی‌انصافیت بگم، یادمون باشه منتظران حسین حسین رو کشتن۔
اللہ اللہ، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ظاہر اشارہ امام کی جانب ہے کہ جس طرح امام حسین اپنے جج کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے۔ امام حسین نے قیام کیا چونکہ قابلیت دیکھی، امام زمانہ شاید قابلیت نہیں دیکھ رہے اس لیے نہیں آ رہے۔ پھر ایک جملے کی جانب اشارہ فرمایا، کہا کہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین کو انہوں نے قتل کیا جنہوں نے امام حسین کا انتظار کیا،
انتظار میں کشیدان ہیں منتظرین قاتل شدن،
جن لوگوں نے انتظار کیا وہی منتظر کل قاتل حسین بدل بن گئے۔
ہم یہ چرا امام زمان نہیں آ،
پھر ہم کہتے ہیں امام کیوں نہیں آ رہے،
امام از همین منتظری مدعی و دروغگو،
خدا پناہ دے ایسے جھوٹے منتظرین سے، جھوٹ بولنے والے منتظرین۔
مسئلہ مهم ہے،
بہت اہم چیز ہے،
الان خود اصلاح کنے،
ابھی بھی اصلاح کی ضرورت موجود ہے،
الان حسین داره اصلاح میکنه،
ابھی بھی حسین اصلاح کر رہے ہیں۔
خب این اقدام امام حسین به کجا رسید؟
امام حسین کے قدر کہاں پہنچا؟
چکر
کیا نتیجہ نکلا؟
ان چکر داشت دا
جو کچھ تھا امام حسین کے پاس سب دے دیا،
فجرت،
حجرت کی
محبت،
محبت،
عشق، جہاد،
اور عشق اور جہاد کے ساتھ
جہاد چشد سے بیس کرد،
جہاد کی 3 قسمیں ہو گئیں،
جہاد اسقر، جہاد اوسط، جہاد اکبر،
پس جہاد اکبر چی شد؟
عقل و عشق،
آئی بارک اللہ، عقل و عشق،
جہاد کی 3 قسمیں ہو گئیں، جہاد اصغر، جہاد متوسط اوسط، اور جہاد اکبر، جہاد اکبر عقل اور عشق پہ کر بیان کیا،
چون عشق عقل در مرتبه اقال،
چونکہ عقل جو ہے ایک مرحلے تک آگے کام کرتی ہے،
فرمی بندر میگه نہ رو،
اور اس کے بعد آگے ایک مرحلے پہ آگے روک دیتی ہے راستہ کہ اس سے آگے نہ بڑھو،
عمو عشق ان کے بڑھو،
عشق کہتا ہے نہیں آگے بڑھو۔
فرزا وقتی علی اکبرش میان میگه چون که او پرو رونما از من بخار رونما شد جانب او رونما برو،
جب حضرت علی اکبر امام حسین سے زیادہ طلب کرنے آئے تو امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ خدا رونمائی چاہتا ہے، چاہو میری جانب سے رونمائی کرو۔
جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است،
اور عشق بھی جو منزل ہے وہ عقل سے بہت بلندی پہ ہے،
کسی ان آستان بوسد کہ جان در آستین دار، کسی وہ اونجا میرسے
کہ جانش تو آستین دار، عشق کے منزل پہ فقط وہ پہنچ سکتا ہے کہ جو اپنی جان کو ہتیلی پہ رکھ کے آئے۔
ہشدار ہشدار کہ دگر وسوسه عقل کنی گوی آدم صفت از روزه رزوان به دار، هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوی آدم صفت از روزه رزوان به در آیی، بله مثل آدم یه بیرون از بهش
غور کیجیے، ایک شعر پڑھا اس کا ترجمہ بیان کر پاؤں گا، اور ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی عقل کے وسوسوں پر غور کیا تو نتیجے میں آدم کی طرح جنت سے نکال دیے جاؤ گے،
امام حسین تنها کسی است که در این میدان تنهای تنها وحید وحید فرید فرید
اور یہ وہ میدان عشق کا جس کے اندر امام حسین تنہا کھڑے نظر آتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو امام حسین کی طرح اس عشق کی منزل کو طے کر سکے
ولذا زیارتش زیارت اللہ
اس وجہ سے امام حسین کی زیارت کو زیارت خدا کا درجہ دیا گیا
مرحوم بحر این بحثای خود شاید سنگین بود براتون مرحوم بحر العلوم اربعین میره کربلا با دوستان
مرحوم بحر العلوم جو برجسته عالم ہے ایک چهلوم پہ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچتے ہیں
خب میدونید چهلوم اربعین حضرت عبدالله اون دسته طویره من خودم هم ندیدم شنیدم از اقصانقات عراق جمع میشند و با پای برهن و زن و مرد و بساطی دیگه حالا
چهلوم پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کربلا میں عراق کے اندر یہ دستور ہے کہ چہلوں کے موقع پہ لوگ مختلف نکات سے کربلا کی جانب پیدل سفر کرتے ہیں پچھلے سال خدا نے نصیب کیا تھا مجھ کو میں نے خود دیکھا تھا میں نجف سے کربلا گیا تھا اور لوگ بغداد سے کہاں کہاں سے پیدل آئے تھے پاؤں کٹے ہوئے تھے لوگوں کے پیدل جاتے ہیں استادہ بودھے
تھے جمعیت کثیر
ایک چیز در ذہن خلدان کرد اتنا کثیر مجموع دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ خیالات آئے
چیه
این قضیه؟ که حقیقت هست؟ کیون رو کتنا آتی هست؟
این جمعیت چجور اینطور راه میفتن؟ با پای برهنه زن و مرد و کوچیک و بزرگ و تو سرزمان و گرما و سرما و
کیا راز ہے امام حسین میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ سردی کا خیال کرتے ہیں نہ گرمی کا خیال کرتے ہیں بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں پہنچتے ہیں
این برا بحر العلوم ہے
یہ بحر العلوم کے لیے حل ہونی چاہیے چیز
کو یہ آقای کنارم ایستاده بود گفت سید تعجب نکن
کہتے ہیں ایک سید باہر میں کھڑے تھے میں بھی سوچ رہا تھا انہوں نے میری سوچ کو پڑھ کے کہا سید تعجب نہ کرو
تعجب نہ کرو مگر اون داستان رو نشنیدی
کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا ہوا
چی گفت پادشاہی به شکار رہا
ایک بادشاہ تھا جو شکار پہ نکلا
شکار رو دید به دوستانش گفت شما تعقیب نکنید شکار رو من خود تعقیب میکنم
بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس شکار کے پیچھے میں جاؤں گا تم مت آنا
اونام اطاعت کردن دو کنم از تاخت و تاخت و تاخت و تاخت دو دنبال شکار
سپاہیوں نے بھی بادشاہ کا کہنا مانا اور یہ بادشاہ اس شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا اور شکار کے پیچھے نکل گیا
عصر شد راہ رو گم کرد
عصر کا وقت ہو گیا اور راستہ بھول گیا
به خیمه ہی رسید
اسی اثنا میں خیمہ سامنے نظر آیا یہ بادشاہ اس خیمے میں چلا گیا
اینو براتون بگم آقای عاشق نورود میدونم که سال چند بار طلبه ها از نجف پیاده بیرم کربلا
آپ کے لیے بیان کرتا ہوں جناب محترم شیخ مولا صاحب نے تشریف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر سال کربلا نجف سے کربلا کئی لوگ پیدل جاتے ہیں
این مردمی که در سر راه این مسافرین هستند ادا درست میکنن و میگن ضیوف امام حسین میان اینا رو اطعام میکنن
اور نجف سے کربلا تک کا جو راستہ ہے پورے راستے میں سبیلے لگی ہوتی ہیں کھانے کی میزیں لگی ہوتی ہیں اور وہ ہر بستی والے ان زائرین امام حسین کے لیے اہتمام کرتے ہیں
آقای میگفت در تابستون راہ افتادیم از نجف برا کربلا
ایک شخص نے کہا کہ ہم نے ایک گرمیوں کے موسم میں ارادہ کیا کہ نجف سے کربلا کی طرف جائیں پیدل
و بعد از مغرب روز شام پڑھی
اور مغرب ہوئی ہم نے کھانا کھایا رات کا
گفتیم خوب دیگه شب راہ میرم روز استراحت
رات ہو چکی تھی ہم نے سوچا چونکہ گرمی بھی ہے رات بھی ہے آج ٹھہر جاتے ہیں آرام کرتے ہیں
یک ساعتی راہ رفتے بودیم دو ساعتی راہ رفتے بودیم
چند گھنٹے ہم نے سفر طے کیا اپنا
رسیدیم به یک خیمے
ایک خیمے میں پہنچ گئے ہم
جوانی آمد چلو
ایک نوجوان ہمارے سامنے آیا
تو بیائی شام بخوریم مادرم غذا درست کرده بیائی
اس نے آگے کہا کہ آؤ میری ماں نے کھانا تیار کیا ہے زائرین حسینی کے لیے تم آؤ کھانا کھا لو
گفتیم نہ ما باید بریم از شام هم خوردیم هوا هم گرمه شب باید راه بریم نمیتونیم بیاییم
ہم نے اس سے معذرت کی ہم نے کہا نہیں ہمیں کھانا کھا لیا ہے ہوا بھی گرم ہے ہمیں راستہ طے کرنا ہے ہم جانا چاہتے ہیں
اون رفت یه پسر بچه 7-8 ساله آمد.
اون چلا گیا نوجوان، تو اس کے بعد ایک 7-8 سال کا بچہ آیا.
تصویب به این اصای این آقا گفت سید را حق دل حسن خفاف دارد.
کسی میں ہمارے آگے آگے بزرگ چل رہے تھے، ایک 7-8 سال کا بچہ آیا، اس نانے کے بعد اس 7-8 سال بچے نے اس اصا کو تھام لیا، کہا ہے سید تجھے حسین کا واسطہ ہمارے یہاں جائے.
بعد گفتیم عزیزم میخواییم بریم، ولی فریاد زد یوم ما مادر نمیان
در این پیر زن اصاب خمیده یه اصاب دست آمد چلو.
جب اس بچے نے آگے اس طرح کہا تو بزرگ نے صرف کہا بیٹا ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں راستہ طے کرنا ہے، ہم نہیں آ سکتے. معذرت کی تو اس بچے نے وہیں سے آواز دی کہ والدہ گرامی یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اصا ٹیکتی بھی ہمارے پاس آ گئی.
اون از تو فلان گرد نمی آئی چهر برای چه رسیدی به ما حسین عرض کنید مادر صالح ما رو برد شام بده و ما خودمون نخوردیم.
اس بودی عورت نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کھانا چاہتے، نہیں کھائیے آپ کی مرضی، لیکن جب کربلا پہنچے تو امام حسین سے کہہ دیجئے گا کہ اے امام حسین اس صالح کی بے ماں نے ہمیں کھانا دیا تھا، ہم نے خود نہیں کھایا.
چه کرده بابا 1300 سال گذشته ما در همین مزاده روز به روز اضافه میشه.
کیا کیا ہے امام حسین نے کہ لوگ اس طرح منتظر رہتے ہیں کہ زائرین حسین ان کو شرم بخشے؟ کیا کیا امام حسین نے؟ 1300 سال 1400 سال ہو گئے
کہ تمام میشه، روز به روز اضافه میشه،
ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
خب چه شد؟ گفت آمد در اون خیمه، زنی در این خیمه است، گفت مهمان نمیخوایی تو، مهمان حبیب خدا وارد بچون میشه آقا.
اور اب اس واقعے کی طرف پلٹتے ہیں کہ وہ بادشاہ اس خیمے تک پہنچا اور وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس سے پوچھا کہ تمہیں مہمان نہیں چاہیے؟ اس نے کہا مہمان تو خدا کا دوست ہوتا ہے، آپ خیمے میں تشریف لائیے.
تو گفت من رفتم خسته شده بودم، گفتم من استراحتی میکنم، گرسنه‌ام هم هست، غذا بده. چون شاه هم
تو بادشاہ جو پہنچ گیا خیمے میں، اس نے کہا کہ اے مستورہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرو.
یہ دو ساعت کے خوابیدہ بودم، از خواب بیدار شدم، این زن داره با یه با مردی حرف میزنه بیرون خیمه.
میں یہ کہہ کے سو گیا تھکاوٹ کی وجہ سے، جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ عورت ایک مرد سے گفتگو کر رہی ہے.
میگه برام مهمان آمده.
اور اس گفتگو میں یہ بیان کیا کہ میرے لیے ایک مہمان آیا ہے.
ہیچ نہ
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو دیتے ہیں، بہت بھوکا تھا وہ،
بوزی کے داشتوں نے کشتم بارش عزت اور سے اندر آمدے
بھی. ہمارے پاس جو ایک بھیڑ تھا یا بکری تھی، ہم نے اس کو، میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اس مہمان کے لیے غذا فراہم کی.
ان مردم نے سنش کے پاس ہمیں یک دونے بوز رو داشتیم، چیز دیگه نداشتیم.
اس مرد نے اس عورت سے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا، ہمارے پاس فقط وہ ایک بھیڑ یا بکری تو تھی جو ہمارا کل سرمایہ تھی، ہم نے تم نے وہ قربان کر دی.
یہ من قدم رو خوردم بس صبح خوابیدم و شب خوابیدم و صبح حرکت کردم و آدرسم بهم دادم، به اینا گفتم اگر آمدید شهر به این آدرس بیایید من رو ببینید.
پھر میں نے گفتگو سنی، اس کے بعد کھانا کھایا، اس کے بعد صبح ہو گئی اور میں وہاں سے نکلا اور اپنا پتہ ان لوگوں کو دے کے آ گیا کہ جب بھی شہر آنا ہو میری طرف ضرور آنا.
این زن اومد اللہ خیلی خراب شد، گفتم ہاری یہ آدرس رو بریم ببینیم چه خبره.
یہ مرد اور عورت جو صحرا میں رہ رہے تھے، جنگل میں رہ رہے تھے، بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلو شہر جا کے دیکھتے ہیں، جو پتہ ہمیں دیا گیا ہے اس پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے.
آمد شہر، اور ان آقا داره بر بحر العلوم نقل میکنه.
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ کون نقل کر رہا ہے، وہ سید جو بحر العلوم کے برابر میں کھڑا ہے. آمد شہر،
این آدرس
کنے خارج. جب یہ ایڈرس ان لوگوں نے دکھایا تو ان کو بتایا گیا تم کس کے پاس جا رہے ہو، یہ بادشاہ کا ایڈریس ہے.
رفتن دو خلاصہ اذن ورود دادن،
اجازت دی گئی اور اجازت دی گئی آنے کی اور یہ لوگ اندر داخل ہو
گئے. شاہ وزراشو جنگ کر،
شاہ نے اپنے وزیروں کو اکھٹا کیا، جمع کیا،
گفت این خانوم این خانوم این آقا با براما این کار رو کرده
اور بیان کیا، تفصیل بیان کی کہ اس عورت نے کیا کام کیا تھا بادشاہ کے
لیے. چی میں این حویدہ
اپنے وزیروں سے پوچھا بتاؤ میں اس عورت کو کیا دوں بدلے میں.
یہ کہ تو پنجاہ تو بستان بدے، رستت تو بدے، تو باقی بدے، تو زمینی بدے،
یعنی کیا مطلب اس کا، ایک ایسا شہید کہ جو شہید ہو گیا لیکن فتح اس کے نصیب میں آگئی.
شہید عاشق فاتح،
ایسا شہید کہ جو عاشق تھا اور اپنی شہادت سے اس نے فتح حاصل کی.
حسین تنہای تنہا، نہ بعد نہ احد نہ ہنر، ہیچ کدوم چنین ہنری ندارد.
بعد احد اور ہنر کسی بھی جنگ میں وہ ہنر نمائی نہیں ہے جو امام حسین کی عاشورا میں.
باور کنید بله، شهید عاشق فاتح،
ایسا شهید که جو شهید ہو گیا لیکن عاشق ہے اور اپنے اس عشق اور شہادت کی بنیاد پر فتح حاصل کی.
خب وقتی شده به کجا رسیده؟
کہاں پہنچی بات؟
نمیدونم، بات نمیدونم. این روایت رو ببینید، این روایت رو تون میکنم
تیزی سے کہ میں پڑھوں گا اس کو غور سے سنیے.
صاحب معجم کبیر، یک امام ہم احمد بن حنبل، دو بیحقی ابو نعیم صاحب ذخائر، و با ابو حاتم نمیدونم صاحب سواید و مفرقه و دیگران روایتی رو نقل کرد.
سارے راویوں کے اور روایتوں کے کتابوں کے نام بیان کیے کہ ان لوگوں نے روایت
میں از طریق برادران اہل سنت عازمشون نقل کردن، تعجبی نه همون روایت عبید بن کعب رو نقل کردن، فکرش رو نفهمیدن، این روایت هم نقل کردن نفهمیدن.
یہ تمام روایتیں جو ناملی اہل سنت سے ہیں اور انہوں نے نقل کی، کہتے ہیں تعجب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے روایت بیان کی تھی عبداللہ ابن عبید ابن کعب کی، اس کو بھی بیان کیا، اس کا مقصد محتوی نہیں سمجھ سکے. یہاں بھی روایت نقل کی ہے لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکے.
فقہ یہ روایت تو بات فہمید، نقل درد
نہیں خورید. فقط نقل کرنا کافی نہیں ہے، سمجھنا چاہیے کہ اس روایت میں بیان کیا کیا گیا ہے.
روایت ام سلمہ میگه امام حسن رو امام حسن داشتن در پیش روی پیغمبر واضح میکردن.
روایت کے الفاظ یہ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں ایک مرتبہ رسول اکرم کے سامنے کھیل رہے تھے.
پیغمبر هم داشت بازی اینها رو نگاه،
پیغمبر بھی ان کی اس کھیل کو اس چیز کو دیکھ رہے تھے.
تشریف جبرائیل نو داشت،
جبرائیل آئے
وفی محمد این کس کرده است؟ این کس کرده است؟ این کس
آنے کے بعد محمد یہ تمہارا بیٹا ہے، اشارہ کیا امام حسین کی جانب کا، تمہارے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے.
ہاں این کس کرده است؟ جب پیغمبر اکرم از جبریل شنید محمد امام حسین بخلش کرد.
جیسے ہی رسول اکرم نے یہ بات سنی جبرائیل کی زبانی، دوڑ کے گئے اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا.
کہ یہ بزرگی جبرائیل مقداری از خاک شربرا رو در این همین جلسه داده به امام.
یہ وہ موقع کہ جہاں جبرائیل نے کربلا کی کچھ خان امام جناب رسول اکرم کی خدمت میں حاضر کی.
این خاک رو جناب نبی اکرم داده به ام سلمہ،
پر یہ وہی خاک تھی جس کو جناب رسول اللہ نے ام سلمہ کو دیا ہے.
ام سلمہ این خاک رو در یک قاروره و شیشه
جناب ام سلمہ نے اس خاک کو ایک شیشی میں ڈال دی.
در همین روایت برد که هر روز می آمد، هر روز می آمد این شیشه رو تماشا می کرد.
اور جناب ام سلمہ کا دستور یہ تھا کہ روز آنا اس شیشی پہ نگاہ ڈالتی
رو پیغمبر رو برمود ام سلمہ، اون وقتی که دیدی این شیشه پر از خون شد، این خاک مبدله به خون شد، بدان که چه خبری
ام سلمہ کو چونکہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ ام سلمہ اس شیشی میں نگاہ ڈالتی رہنا، اور جب اس خاک کو خون میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھو سمجھ جاتا ہے کہ حسین شیشی
شعر چه باتیس بین این خاک و اون خون و کربلا و حسین،
کیا رابطہ ہے اس خاک میں اور کربلا میں بہنے والے اس خون حسین میں؟
عقل مگر میتونه درک کنه؟
عقل ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے کیا؟
ان روایات متعدد و متضافر ہیں،
یہ روایات متعدد بیان کی گئی، راوی مختلف ہیں، کئی لوگوں نے بیان کیا اس کو.
خاک کربلا این ہے،
خاک کربلا کی تاثیر یہ ہے.
وقت بما میگن چرا برای خاک سجده میکنی؟
ہم پہ تعجب کرتے ہو اور اعتراض کرتے ہو کہ خاک کربلا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں
ہم؟ امانت رسول اللہ پیش جناب ام سلمہ،
کیونکہ یہ رسول اللہ کی امانت ہے جو ام سلمہ کے پاس ہے.
و با این خاک است که سجده بر او یونب بر العربین،
اور یہ وہ خاک ہے کہ جس پہ سجدہ کیا جائے تو آسمان زمینیں جو ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں.
چرا چون منصوب به حسین عاشقه،
اس لیے کہ اس خاک کی نسبت حسین کی جانب ہے جو عاشق ہیں.
تو دیں مرتبه ادنای روایت بالاتر از این هم داره،
روایت کا یہ ادنا ترین مرحلہ ہے ورنہ اس سے بڑھ کے بھی اس کے مراتب ہیں.
یعنی روایت دیگری ہم داریم کہ یخرق حجب السحر،
اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ خاک آسمان کے حجابات کو دور کر دیتی ہے.
ہمین روایت را بشکلی ابن عباس ہم نام کیا،
ابن عباس نے بھی روایت ایسی نقل کی ہے.
کا روایت دیگر،
اور دوسری روایت
یہ وقت زور
کا وقت ہو چکا
دیگه، ما روزه منو کن دیدیه خدا انشاءالله همه تون توفیق کرده
جتنا هم بخونه دیگه مسائل بھی آپ سامنے ذکر کر دیتا.